السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کا اپنے ایک فوجی افسر کی ہلاکت پر افغان سفیر سے احتجاج. پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں فائر بندی پر اتفاق کیا گیا. افغان سفیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا نئی دہلی.
حیدرآباد میں پولیو وائرس پائے جانے کے بعد تلنگانہ حکومت نے الرٹ جاری کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں جنوب مشرقی موصل میں داعش کے خلاف عراقی افواج کی نئی کاروائیوں کے نتیجے میں 14,000 سے زائد عراقی اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ آئے دن مزید لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. اور ایک چینی جاسوسی بحری جہاز کچھ دیر کے لیے بدھ کے روز جاپانی پانیوں میں داخل ہو گیا، جس پر ٹوکیو نے شدید اعتراض کیا ہے. اور منگل کو فلوریڈا میں ڈزنی ورلڈ میں پالے گئے ایک مگرمچھ نے 2 سال لڑکے پر حملہ کر کے اسے پانی میں دھکیل دیا. لڑکے کی تلاش جاری ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں افغانستان کے سفیر نے کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تورخم سرحد پر کشیدہ صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستانی وزارت خارجہ نے پاکستانی فوجی افسر کے مارے جانے پر افغان حکومت سے احتجاج کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر زخیل وال کو وزارت خارجہ طلب کر کے تورخم میں حالیہ فائرنگ میں پاکستانی فوج کے ایک میجر کی ہلاکت پر شدید احتجاج کیا. پاکستانی حکام کے مطابق 13 جون کو تورخم کے مقام پر افغان فورسز کی فائرنگ میں زخمی ہونے والے میجر علی جواد خان منگل کو پشاور کے ایک اسپتال میں دم توڑ گئے تھے. ادھر پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیل وال نے ایک بیان میں کہا کہ بدھ کو ان کی پاکستان کے متعلقہ حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں تورخم میں فائر بندی، کشیدگی میں کمی اور سرحد کی دونوں جانب فوجی اضافہ کم کرنے پر اتفاق کیا گیا. افغان سفیر نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ تورخم کے بارے میں پاکستانی قائدین سے ملاقات سود مند رہی. واضح رہے کہ افغان سفیر نے بدھ کی صبح ایک الگ بیان میں کہا تھا کہ 13 مئی کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ان کی ملاقات میں تورخم کے مقام پر گیٹ کی تعمیر کے حوالے سے اتفاق نہیں ہوا تھا، اور ان کے بقول اس طرح کی خبریں بے بنیاد ہیں. پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے بدھ کو افغان سفیر سے ملاقات کے بعد ایک بیان میں افغانستان کی طرف سے سامنے آنے والے ان بیانات کو بھی مسترد کیا، جن میں کہا جا رہا ہے کہ گیٹ کی تعمیر دونوں ملکوں کے درمیان طے پانی والے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے. وزارت خارجہ کے بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے تعمیرات کا کام پاکستانی حدود میں کیا جا رہا ہے، اور اس کام کا آغاز گزشتہ ماہ دونوں ممالک کے عہدیداروں کے درمیان ہونے والے اجلاسوں میں اس بارے میں اتفاق رائے کے بعد کیا گیا. بیان کے مطابق افغان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ بلا اشتعال فائرنگ کے سلسلے کو بند کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے. ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے بدھ کو ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ تورخم میں پاکستانی سرحد کے اندر گیٹ کی تعمیر پر اعتراض کسی طور درست نہیں.
ہمارے علاقے کے اندر گیٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی گئی تو یہ 37 میٹر اپنے ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہے، اور یہ کسی طریقے سے بھی آبجیکٹ نہیں کی جا سکتی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جتنے بھی یہ فیصلے ہیں یہ بالکل حکومت کے ساتھ مل کے، حکومت اور ملٹری یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ تمام کا تمام میکانزم یہ پراپر پروسیجر میں اپروو ہوا اور یہاں پر کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں یہ ضروری سمجھا گیا. آپ کو یاد ہوگا 4 سدہ اٹیک میں جو دہشت گرد آئے وہ تورخم بارڈر کراس کر کے آئے، وہ آئے بارڈر پہ اترے، بس میں بیٹھے اور اس کے بعد وہ 4 سدہ تک پہنچے اور انہوں نے وہاں پر فیسیلیٹیٹرز کی مدد سے کاروائی کی. تورخم جو چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر فینس بھی ضروری سمجھی گئی اور گیٹ بھی ضروری سمجھا گیا، یہ بارڈر مینجمنٹ میکنزم کا حصہ ہے۔
پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کی در اندازی روکنے کے لیے سرحد کی نگرانی اہم ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق سرحد کو محفوظ بنانا دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے لیے سرحد کی مؤثر نگرانی اہم ہے۔
بارڈر مینجمنٹ میکنزم ہمارے لیے بڑا کروشل آسپیکٹ ہے آف برنگنگ پیس بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان ان دس ریجن۔ اس کے لیے یہ ایفرٹس ہو رہی ہیں، تو تورخم کے اوپر اگر گیٹ بن رہا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا، باقی جگہوں پر بھی جہاں جہاں اسٹیبلش کراسنگ پوائنٹ ہیں یہ بننے ہیں، پورا پورا سسٹم بننا ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دونوں جانب جانی نقصان ہوا۔ پاکستان کے ایک فوجی افسر کے علاوہ افغانستان میں دو سیکیورٹی اہلکار مارے گئے، جبکہ دونوں جانب متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جن میں اکثریت سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی ہے۔ اس حالیہ کشیدگی کے تناظر میں افغان صدر اشرف غنی کی زیر صدارت منگل کو کابل میں ایک اجلاس بھی ہوا، جبکہ پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر عمر زخیلوال نے منگل کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے تورخم میں کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی تھی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد تقریباً 2600 کلومیٹر طویل ہے، اور دونوں جانب حکام تسلیم کرتے ہیں کہ اس سرحد کا بیشتر حصہ غیر محفوظ ہے، کیونکہ دشوار گزار راستوں کو دہشت گرد ایک سے دوسرے ملک میں آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور امریکہ نے افغانستان اور پاکستان سے کہا ہے کہ وہ سرحدی کشیدگی کے مسئلے پر تحمل سے کام لیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اسلام آباد سے اس رپورٹ کی تفصیلات ناصر محمود سے۔
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صورتحال کو خراب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا، اور دونوں ملکوں پر زور دیتا ہے کہ وہ کشیدگی کو پرامن طریقے سے دور کریں۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پر کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ رواں ہفتے عام سرحدی گزرگاہ تورخم پر دونوں جانب کی سیکیورٹی فورسز کے مابین فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں دونوں جانب جانی نقصان بھی ہوا۔ منگل کو واشنگٹن میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ جان کربی نے کہا کہ امریکہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے۔ ان کے بقول، ہم دونوں جانب کے حکام سے رابطے میں ہیں اور ہم تناؤ کے پرامن حل پر زور دیتے رہیں گے۔ ہم جھڑپیں، تشدد اور صورتحال کو مزید خراب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور پاکستان رچرڈ آلسن نے دونوں ملکوں کے اپنے حالیہ دورے میں عہدیداروں سے ہونے والی ملاقاتوں میں ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق منگل کو دیر گئے ایک بار پھر سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایک افغان سیکیورٹی اہلکار مارا گیا۔ حالیہ تناؤ کے سبب تورخم سرحد پر آمد و رفت بند ہے، اور دونوں جانب کھڑی گاڑیوں کی طویل قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں۔ دونوں ملک فائرنگ میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی سرحدی گزرگاہ پر گیٹ کی تعمیر کے معاملے پر شروع ہوئی تھی، جو افغانستان کے بقول پاکستان غیر قانونی طور پر اس کے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے۔ تاہم پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ گیٹ پاکستان سرحد پر اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے۔ وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے بدھ کو ایک تحریری بیان میں کہا کہ سرحد کے دونوں جانب دیرپا امن اور استحکام کے حصول کے لیے سرحد کی نگرانی کے لیے مؤثر اقدام ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کا مقصد در اندازی روکنے کی مشترکہ خواہش کی جانب پیش رفت ہے، تاکہ اس طرح کے اقدام سے دونوں ملکوں کے شہریوں کے تحفظ کو بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستانی مشیر نے افغان فورسز کی طرف سے تورخم کے علاقے میں ان کے بقول بلا اشتعال فائرنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فوج کی طرف سے اپنی ملکی حدود کے اندر سرحدی نگرانی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں خلل ڈالنا قابل افسوس ہے۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ لوگوں اور گاڑیوں کی سرحد کے آر پار آمد و رفت کو منظم اور مؤثر بنانا انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ان کے بقول، اس طرح کے انتظام سے منشیات کی سمگلنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں کو بھی روکا جا سکے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔ بھارت کے شہر حیدرآباد میں پانی کے ایک نمونے میں پولیو وائرس کا سراغ ملا ہے۔ بھارتی حکومت نے اس اطلاع پر علاقے میں انسدادی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ سن 2014 میں بھارت کو پولیو سے پاک ملک قرار دیا گیا تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ۔
हैदराबाद में पोलियो वायरस के स्ट्रेन पाए जाने के बाद तेलंगाना हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया है। उसने इसे आलमी इमरजेंसी करार देते हुए एहतियाती इकदाम के तौर पर बड़े पैमाने पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने की मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। हैदराबाद शहर और रंगारेड्डी जिला में 20 जून से शुरू होने वाली इस मुहिम के तहत 3 लाख से ज्यादा बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 17 मई को शहर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंबरपीठ के नमूनों में वैक्सीन से पैदा होने वाले पोलियो वायरस पाए गए थे। बाद को इन नमूनों की जांच मुंबई के एक रिसर्च सेंटर में की गई, जहां नमूने पॉजिटिव पाए गए। तेलंगाना में महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी ने कहा कि इससे बहुत ज्यादा तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बकौल उनके ये पहला मौका नहीं है जब मुल्क में P2 स्ट्रेन पाए गए हैं। इससे कबल बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी ऐसी इत्तलात मौसूल हुई थी। ख्याल है कि वैक्सीन रुखी वायरस तेजी से फैलता है और इंसानों को पोलियो वायरस की मानंद ही मुतासिर करता है। हुकूमत का कहना है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा हो चुका है और 2014 में भारत को पोलियो से आजाद मुल्क करार दिया जा चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन तेलंगाना के डायरेक्टर डॉक्टर अमरेंद्र रेड्डी के मुताबिक मुमकिन है कि सीवेज में एक अरसे से वायरस मौजूद रहे हों। अब अंबरपीठ की निगरानी की जा रही है और जांच के लिए इजाफी नमूने लिए जा रहे हैं। दरियासना हुकूमत ने एक बयान में कहा है कि भारत अब भी पोलियो फ्री मुल्क है। मुल्क में आखिरी मरतबा 13 जनवरी 2011 को पोलियो वायरस पाए गए थे और अब 5 साल के वक्त में पोलियो वायरस बिल्कुल नहीं पाए गए। बयान में ये भी कहा गया है कि मस्कूरा इलाके में कोई भी बच्चा पोलियो वायरस से मुतासिर नहीं है। वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस की दरियाफ्त से पोलियो फ्री होने का भारत का दर्जा खत्म नहीं होता। ये सिर्फ इस तरफ इशारा करता है कि हमारा निगरानी निजाम कितना मजबूत है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने मंगल के रोज एक गैर मामूली कदम उठाते हुए अमरीकी सदारती मुहिम में दाखिल दिया और रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की। सदर ने ट्रंप की तरफ से मुसलमानों पर पाबंदी की तजवीज को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ट्रंप का मौकिफ अमरीका को महफूज नहीं कर रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका के कौमी नुमाइंदे जिम मैलोन की सदर के इंतहाई सख्त बयान पर मबनी रिपोर्ट की तफसील बहजत चिलानी की जबानी।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने दाइश को तबाह करने के लिए आलमी सतह पर चलाई जाने वाली मुहिम में अपनी हिकमत अमली और अमरीकी फौज के रिकॉर्ड का भरपूर दिफा किया। सदर बराक ओबामा रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाने वाली कड़ी तनकीद का जवाब दे रहे थे। ट्रंप ने पीर के रोज सदर पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ऑरलैंडो फ्लोरिडा के एक नाइट क्लब में होने वाली मौलिक शूटिंग के जवाब में इस्लामी दहशतगर्दी या इंतहा पसंद इस्लाम जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए सियासी चाल चली है। व्हाइट हाउस ने इब्तदा में इस बयान को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि इतनी छोटी सी बात पर तबसरा करना ही बेकार है, लेकिन सर बराक ओबामा ने अपनी कौमी सलामती की टीम से मुलाकात के कुछ देर बाद ट्रंप के बयान का बराह रास्त जवाब देते हुए इसकी मजम्मत की कि वो इस सिलसिले में सियासी नौयत की बात कर रहे थे।
ग्रुप्स लाइक आइसिल एंड अल-कायदा वांट टू मेक दिस वॉर अ वॉर बिटवीन इस्लाम एंड अमेरिका।
सदर बराक ओबामा कहते हैं कि आइसिल यानी दाइश और अलकायदा जैसे ग्रुप इस लड़ाई को इस्लाम और अमरीका या फिर इस्लाम और मगरिब के दरमियान जंग के तौर पर सामने लाना चाहते हैं। वो ये दावा करना चाहते हैं कि वो दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों के मुसलमान लीडर हैं जो इन अहमकाना नजरियात को मुस्तरद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस बात की तस्दीक कर दें कि वो 1 अरब से ज्यादा अफराद के इमाम पर बात कर रहे हैं और ये कि वो इस्लाम के लिए बात कर रहे हैं। ये उनका प्रोपेगंडा है, इस तरह से वो भर्ती करते हैं। और अगर हम उनके इस जाल में फंस जाते हैं और तमाम मुसलमानों को एक ही रंग में रंग देते हैं कि हमारी उनसे और एक पूरे मजहब के साथ लड़ाई है, तो ऐसी सूरत में हम खुद उनके लिए उनकी दहशतगर्दी के कामों में मदद दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में सदर पर दुगनी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा,
One of the folks on television said, "Boy, has Trump gotten under his skin?" But he was more angry, and a lot of people have said this.
रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि देख लीजिए टेलीविजन पर एक साहब कह रहे हैं कि क्या ट्रंप अपनी हदूद से तजावुज नहीं कर रहे, और वो बेहद नाराज थे। और मुतादिद अफराद ने ये कहा है कि इस तरह की नाराजगी और इश्तियाल तो उस शूटर के लिए होना चाहिए था और उन कातलों के लिए जिन्हें यहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ممکنہ مسلمان انتہا پسندوں کو ملک میں داخلے سے روک دینا چاہیے، خاص طور پر اگر وہ ایسے ملکوں سے آتے ہیں جہاں دہشت گردی کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ ایسی گفتگو خطرناک ہے اور امریکہ کی طرف سے اعتدال پسند مسلمانوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
Do Republican officials actually agree with this? Because that's not the America we want. It doesn't reflect our democratic ideals. It won't make us more safe, it will make us less safe.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ کیا ریپبلکن عہدیدار اس گفتگو اور موقف سے واقعتاً متفق ہیں؟ کیونکہ یہ تو وہ امریکہ ہی نہیں جو ہم چاہتے ہیں، یہ ہماری جمہوری اقدار کی عکاسی نہیں، اس سے ہم زیادہ محفوظ نہیں ہوں گے بلکہ ہمارا تحفظ کم ہوگا۔ ڈیموکریٹ پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے پینسلوانیا میں اپنی مہم کے دوران ٹرمپ کے اس خیال پر کڑی نکتہ چینی کی کہ صدر دہشت گردوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔
Even in a time of divided politics, this is way beyond anything that should be said.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ اس منقسم سیاست میں یہ طریقہ کار ہر حد کو ہی پار کر جاتا ہے کہ ایسا بیان کسی ایسے شخص کی طرف سے دیا جا رہا ہو جو امریکہ کی صدارت کا امیدوار ہے۔ ٹرمپ نے کلنٹن پر شدید تنقید کی۔
In fact, Hillary Clinton's catastrophic immigration plan will bring vastly more radical Islamic immigration into this country.
ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہلری کلنٹن کا نقل مکانی یعنی امیگریشن کے لیے تباہ کن منصوبہ ان متعدد انتہا پسند مسلمان تارکین وطن کو یہاں لائے گا جو نہ صرف ہمارے معاشرے کے لیے بلکہ ہمارے انداز زندگی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ٹرمپ کو مسلمانوں پر پابندی کے بیان پر بعض ساتھی ریپبلکنز کی طرف سے بھی مزاحمت کا سامنا ہے، جن میں ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن بھی شامل ہیں۔
and around the world are moderate, they're peaceful, they're tolerant.
پال رائن کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو ہمارے ساتھی ہیں، اس ملک میں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی اکثریت اعتدال پسندوں کی ہے، وہ پرامن ہے اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اوباما اور ٹرمپ کے درمیان کڑے الفاظ کا تبادلہ ملک میں انتہائی تلخ سیاسی اختلافات کی یاد دہانی بھی ہے اور آنے والی انتخابی مہم کے لیے ایک چیلنج بھی۔ یہ بیان ہے تجزیہ کار نارم آنسٹائن کا۔ وہ کہتے ہیں،
We all know we have this terribly polarized political system, but it's become tribal, it's tribal identity that
تجزیہ کار نارم آنسٹائن کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں انتہائی بٹا ہوا منقسم سیاسی نظام ہے اور اب یہ قبائلی صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہ قبائلی شناختی ہے کہ جب مخالفت میں ہم دوسرے قبیلے یا فریق کو دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں، مخالف کے طور پر نہیں۔ صدر براک اوباما کی طرف سے انتخابی مہم میں شامل ہونے کی آمادگی سے یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ ٹرمپ کو ممکن ہے عام انتخابات میں دو ڈیموکریٹک مخالفوں کا سامنا ہو جو ہلری کلنٹن اور براک اوباما ہیں۔ بیزی جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
دنیا بھر میں مسلمان اورلینڈو میں فائرنگ میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں شمع جلانے کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں اور امریکہ کی تاریخ کی ہلاکت خیز فائرنگ کے ذمہ دار حملہ آور کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے ایلزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
یہ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے روزوں کا مہینہ۔ اس سال دنیا بھر میں مسلمان یہ خیال کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ جو دل میں ہے زبان پر لایا جائے۔ اسلامک سینٹر فار صدرن کیلیفورنیا سے وابستہ ہداب تعریفی کے الفاظ،
وی ایکسپریس آور انیکویوکل اینڈ ٹوٹل کنڈمنیشن آف دس ایکٹ۔
ہم اس حملے کی غیر مبہم الفاظ میں مکمل مذمت کرتے ہیں۔ مسلمان آرلینڈو کے نائٹ کلب پر حملہ کرنے والے عمر صدیقی متین کے اقدام کی مذمت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ اس نے حملے کے دوران اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا تھا۔ لاس اینجلس سے لے کر واشنگٹن تک ہر جگہ موجود مسلمانوں کا کہنا ہے کہ مسلح شخص کا اقدام مسلمانوں کے عقائد کا عکاس نہیں ہے۔ ورجینیا سے تعلق رکھنے والے حسین گل کہتے ہیں،
If you are a person of the faith and you have the love of your creator in your heart,
اگر آپ صاحب عقیدہ شخص ہیں اور آپ کے دل میں خالق کائنات یعنی خدا کے لیے محبت ہے اور یہ دل اپنے خالق کے لیے محبت سے بھرا ہے، تو جرم کے لیے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ لوگ جرائم پیشہ ہیں، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوئی بھی جواز پیدا کر لیں گے۔ لاس ویگس میں ایک مسلم امریکن جیسی سپے، جو امریکن کانگریس کے امیدوار بھی ہیں، کہتے ہیں کہ حملہ آور ان کی نمائندگی نہیں کرتا۔
That person does not speak for me. therefore I do not have to apologize.
وہ شخص میرا ترجمان نہیں ہے، لہٰذا اس شخص کے ذاتی فعل پر مجھے معافی نہیں مانگنی۔ ہم پہلے کی طرح ایک مسلمان کمیونٹی ہیں، اور میں اپنے لیے بات کرتا ہوں، پوری امریکن مسلم کمیونٹی کے لیے بات کرتا ہوں، اور ہم اس واقعے پر اتنے ہی غم زدہ اور مایوس ہیں جتنا کہ اس ملک میں موجود کوئی بھی دوسرا شخص ہو سکتا ہے۔ اورلینڈو میں موجود طارق رشید کہتے ہیں کہ حملہ آور کو مخبوط الاواز کہنا پسند کریں گے۔ ہمیں اس کو مسلمان نہیں کہنا چاہیے کہ مسلمان قتل نہیں کرتے۔ مسلمان وہ ہیں جو پرامن رہتے ہیں۔ قرآن مجید ہمیں مختلف کمیونٹیز کے رہن سہن کے انداز کا احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ واشنگٹن میں شمع روشن کرنے کی ایک تقریب میں ہم جنس پرست مسلمانوں کے لیے ایک پیغام تھا۔
This discourse needs to center LGBT Muslims. Give them a voice.
ابیہا بلگرامی اس ویجل کی کوارڈینیٹر ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس پورے مسئلے میں اب توجہ مسلمان ایل جی بی ٹیز، یعنی ایسے مرد و خواتین جو ہم جنس پرست ہیں، ان پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں بولنے کا موقع دیجئے، کسی بھی دوسرے ساتھی کی طرح۔ مجھ سے اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کروں۔ لاس اینجلس میں اسلامک سینٹر فار سدرن کیلیفورنیا نے ایک ویجل کا اہتمام کیا اور متشدد انتہا پسندوں کے لیے یہ پیغام دیا۔
If you believe in God, you have to believe in human equality and defend the
Muslim Public Affairs Council کے اسلام المریاتی کے الفاظ ہیں، آپ کو انسانی برابری پر یقین رکھنا ہوگا اور ہر انسان کے لیے انسانی احترام کا دفاع کرنا ہوگا۔ ہم مذہب کے لیے کھڑے ہیں، لیکن آپ کے استحصال آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اسلامک اسٹیٹ، تم نفرت ہو، حقارت ہو۔ یہ مسلمان کمیونٹی لیڈرز کہتے ہیں کہ تمام عقائد کے درمیان اتحاد بہت ضروری ہے۔ وہ متشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا عہد کرتے ہیں اور قوم کے زخموں پر مرہم رکھنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اورلینڈو فلوریڈا میں ہونے والی اندھاندھند فائرنگ کے اسباب واضح ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ تفتیش کار اس محرک کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس حملے کے پیچھے تھا، جس میں 49 افراد جاں بحق اور 53 زخمی ہوئے۔ بائیڈن نے منگل کے روز مزید وضاحت نہیں کی، لیکن کہا کہ آنے والے دنوں میں صدر باراک اوباما مزید وضاحت کریں گے۔ اوباما جمعرات کے روز اورلینڈو کا دورہ کر رہے ہیں۔ منگل کے روز صدر اوباما نے اپنے تبصرے میں کہا تھا کہ یہ شوٹنگ ایسے ناراض، مایوس اور غیر مستحق نوجوان نے کی جو بنیاد پرست شدت پسند بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی اشارے نہیں ملے کہ کسی غیر ملکی دہشت گرد گروپ نے 29 سالہ عمر متین کو ہدایات دی ہوں کہ وہ اس نائٹ کلب پر حملہ کرے۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جے جانسن نے کہا کہ متین کی زندگی کے متعلق معلومات اکٹھا کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بندوق کے استعمال پر ایک بامانی اور ذمہ دارانہ کنٹرول کے لیے کہا۔ ایسے میں جب عراق کے شہر فلوجہ پر دوبارہ قبضے کے لیے لڑائی تیز ہو چکی ہے، انسانی ضروریات کا بحران سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یوں شمالی عراق ایک نئے بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جنوب مشرقی موصل میں داعش کے خلاف عراقی افواج کی نئی کارروائی کے نتیجے میں 14,000 سے زائد عراقی اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جبکہ آئے دن مزید لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ جون سن 2014 سے موصل داعش کا مضبوط گڑھ بن چکا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ملازمتوں کے لیے مجوزہ اصلاحاتی قانون کے خلاف ہونے والا مظاہرہ پرتشدد صورت اختیار کر گیا، جس میں پولیس اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آب و ہوا کے اثرات میں تواتر سے ہونے والی خشک سالیاں، سیلاب، پہلے سے زیادہ طاقتور طوفان اور سمندروں کی بلند ہوتی ہوئی سطحیں شامل ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک اور نتیجہ بیماریوں کے پھوٹنے کے پہلے سے زیادہ واقعات ہیں۔ برطانوی محققین نے ایک ایسا کمپیوٹر ماڈل تیار کیا ہے جو یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ حیوانوں کی کوئی بیماری کہاں پھوٹ سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے جوڈی کپوا کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد۔
حیوانوں کی بیماریاں یا زونوٹک بیماریاں ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو مویشیوں، جنگلی حیات اور حتیٰ کے کیڑوں تک سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں مبتلا حیوان، جنگلی حیات اور کیڑے ہوسٹس کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اندازہ ہے کہ ابھرنے والی 60% بیماریاں حیوانوں کی یا زونوٹک بیماریاں ہیں۔ ایبولا، ایچ آئی وی اور زیکا اس کی کچھ جانی پہچانی مثالیں ہیں، لیکن اس مطالعاتی جائزے کے لیے محققین نے اپنی توجہ لاسا فیور پر مرکوز کی ہے۔ یہ چوہوں سے انسانوں کو لگنے والی ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اندر اور باہر اچانک خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ محققین نے سن 1968 سے سن 2012 تک مغربی افریقہ میں وبا پھوٹنے کے 400 سے زیادہ معروف واقعات کا جائزہ لیا۔ یونیورسٹی کالج لندن کے ڈاکٹر ڈیوڈ ریڈنگ ماحولیات کے ایک ماہر اور اس مطالعاتی جائزے کے کلیدی مصنف ہیں۔
I came into this project thinking about the hosts and where the hosts are found and how
میں اس پروجیکٹ میں حیوانوں، جنگلی حیات یا کیڑوں سے پھیلنے والی ہوسٹس کہلائی جانے والی ان بیماریوں کے بارے میں اور یہ پتا چلانے آیا تھا کہ یہ بیماریاں کہاں پائی جاتی ہیں اور کس طرح آب و ہوا اور اراضی کے استعمال سے ہوسٹس نامی ان بیماریوں کا اثر تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زونوٹک بیماریوں کے دو بڑے گروپس ہیں۔
Diseases that you can catch from, say, rats or primates or bats.
وہ بیماریاں جو آپ کو مثال کے طور پر چوہوں یا ممالیہ جانوروں یا چمگادڑوں سے لگ سکتی ہیں، آپ کو وہ بیماریاں صرف ان کے چھونے سے لگ سکتی ہیں۔ اس لیے پاگل کتے کے کاٹے سے ہونے والی بیماری اس کی بہت معروف مثال ہے۔ جب آپ کسی متاثرہ ممالیہ جانور کے ساتھ واسطہ پڑنے سے بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایسی دوسری بیماریاں بھی ہیں جو کسی متاثرہ جانور سے لوگوں اور لوگوں سے دوسرے لوگوں تک وائرس یا دوسری قسم کے پیراسائٹ یا طفیلی جراثیم کو منتقل کرنے کے لیے کیڑوں یا خون پینے والے کیڑوں کی متقاضی ہوتی ہیں، لیکن اس بیماری کے واقع ہونے کے لیے کیڑے ایک لازمی عنصر ہوتے ہیں۔ زونوٹک بیماریوں کی بہت سی ایسی قسمیں ہیں جن سے انسانوں کو صحت کا ایک بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ریڈنگ کہتے ہیں،
Certainly in many tropical areas you can meet lots of different types of zoonotic diseases that people won't have heard of.
یقینی طور پر منطقہ ہارا پر واقع بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کو ایسی مختلف قسم کی زونوٹک بیماریاں مل سکتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے کبھی کچھ نہ سنا ہو۔ لاسا بخار کے قسم کی بیماریوں کی بہت سی اقسام ہیں، مثال کے طور پر موپیا اور لوجو۔ در حقیقت یہ غیر معروف وائرس ہیں جن میں صرف ایک یا دو لوگ مبتلا ہوئے ہیں۔ پھر اور بھی بہت جانی پہچانی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر ایبولا۔ انسانوں میں وبائی امراض کے کمپیوٹر ماڈلز اب نئی چیز نہیں رہے، لیکن ڈاکٹر ریڈنگ کہتے ہیں کہ ان میں ایک اہم عنصر کی کمی ہوتی ہے۔
For instance, to try and understand things like vaccinations and other treatments, how effective they're going to be, they can build these models.
مثال کے طور پر ایسی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھنا، جیسے حفاظتی ٹیکے یا دوسرے علاج، کہ وہ کتنے مؤثر ہوں گے، وہ انسانوں میں ان بیماریوں کے ماڈلز بنا سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ پتا چلا سکتے ہیں کہ یہ بیماری لوگوں کو ایک دوسرے سے اور ہوسٹ یعنی اصل منبع سے کیسے لگ سکتی ہے۔ لیکن ہوسٹس کو سمجھنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ بیماری کچھ مخصوص جگہوں پر کیوں پائی جاتی ہے اور دوسری جگہوں پر کیوں نہیں پائی جاتی، اور پھر یہ کہ انسانوں کی بیماریوں کے بہت اچھے طریقے سے تیار کیے گئے ماڈل سے انہیں منسلک کرنے کے لیے، در حقیقت بہت معمولی کوشش کی گئی ہے۔ ان دو چھوٹی چھوٹی معلومات کو اس سے پہلے واقعی کبھی منسلک نہیں کیا گیا۔ یونیورسٹی کالج لندن کے محقق وضاحت کرتے ہیں کہ کیسے کمپیوٹر کا یہ نیا ماڈل بیماری کے پھوٹنے کا جائزہ آب و ہوا کی تبدیلی کے حوالے سے لیتا ہے۔
Here we're thinking about sub-Saharan Africa, particularly around Nigeria and Ghana and that area of Africa. Some climate models.
یہاں ہم سب سہارا افریقہ کے بارے میں، خصوصاً نائجیریا اور گھانا کے ارد گرد افریقہ کے اس علاقے کے بارے میں غور کر رہے ہیں جہاں آب و ہوا کے کچھ ماڈلز گرم تر اور مرطوب تر ماحول کی پیشگوئی کرتے ہیں، اور ان حالات میں وہ جانور جو گرم تر اور مرطوب تر حالات کو ترجیح دیتے ہیں زیادہ کامیابی سے افزائش نسل کریں گے، انہیں زیادہ خوراک دستیاب ہوگی اور وہ ان علاقوں میں بھی پھیل سکیں گے جہاں اس سے پہلے وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں یہ ماڈل پیشگوئی کرتا ہے کہ مغربی افریقہ میں لاسا بخار میں مبتلا لوگوں کی تعداد سن 2070 تک 2 سے 4 لاکھ سے زیادہ تک ہو جائے گی۔ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں میں شدید علامات نہیں ہوتی اور اسے غلطی سے ملیریا کے طور پر تشخیص کر لیا جاتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ زونوٹک بیماری کی منتقلی کو اس چیز کو پیش نظر رکھ کر بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ آیا لوگوں کے لیے سفر کرنا آسان ہے یا نہیں، ان کا لوگوں سے کتنی بار واسطہ پڑتا ہے اور ان کی غربت کی سطح کیا ہے۔ جائزے میں کہا گیا ہے کہ یہ ماڈل مغربی افریقہ میں ایبولا اور زیکا کی حالیہ وبا کے پھوٹنے کے لیے اہم ہو سکتی تھی۔ یہ مطالعاتی جائزہ میتھڈز ان ایکالوجی اینڈ ایولیوشن کے 13th ایڈیشن میں شائع ہوا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ۔ واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. سیالکوٹ میں ایک عیسائی نوجوان نے غیرت کے نام پر اپنی بہن کو قتل کر دیا ہے. اس بہیمانہ اقدام کی سخت مذمت کی جا رہی ہے. لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے.
پولیس کا کہنا ہے کہ سیالکوٹ میں انم اسحاق مسیح نامی ایک نوجوان مسیحی لڑکی کو اس کے اپنے بھائی نے اتوار کی صبح لکڑی کا ڈنڈا اس کے سر پر مار کر اس وقت ہلاک کر دیا جبکہ وہ لڑکی سو رہی تھی. یہ لڑکی اپنے ایک مسیحی ہمسائے سے شادی کرنے پر ضد کر رہی تھی جبکہ اس کے گھر والے اس شادی کے خلاف تھے. پولیس کے مطابق اس بات کو لڑکی کے بھائی نے اپنی غیرت کا مسئلہ بناتے ہوئے لڑکی کو قتل کیا. لڑکی کے باپ نے مقدمہ درج کروایا اور اس کا بیٹا اپنی بہن کے قتل کے جرم میں گرفتار ہے. مسیحی برادری میں غیرت کے نام پر قتل کے اس انوکھے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے معروف دانشور اور شاعر ڈاکٹر قمل فیروز کا کہنا تھا،
یہ پہلا واقعہ ہے کہ منظر عام پر آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا یہ جو ایک رو چلی ہے یہ 1.5-2 مہینے سے، تو شاید اس کا کوئی ریفلیکشن اس کمیونٹی میں بھی پڑا ہو کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ورنہ مسیحوں میں اس قسم کی تشدد تو الاؤ ہی نہیں ہے نا. کسی قسم کا تشدد جہاں ہے ہی، معاشرتی حوالے سے تو ہمارے ہاں برداشت رواداری جو ہے وہ بہت عام ہے. شادیاں بیاہ بھی جو ہیں عموماً ماں باپ، بہن بھائی، خواتین اور مردوں کی مرضی سے ہی کرتے ہیں. شاید وہ بائے بھی کوئی ایسی شادی ہو جو جبرن کی گئی ہو یہ کہہ کر کہ نہیں یہی کرنی. اس قسم کی معاشرتی صورتحال مسیحوں کے ہاں موجود نہیں ہے.
ڈاکٹر قمل فیروز نے کہا کہ مسیحی برادری میں پسند کی شادی کی اجازت دینے کی روایت بہت مضبوط ہے، لہذا وہ امید کرتے ہیں کہ ان کی برادری میں آئندہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا. پاکستان میں البتہ غیرت کے نام پر ہر سال سینکڑوں عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے لاہور میں 16 سالہ زینت بی بی کو پسند کی شادی کرنے پر اس کی اپنی ماں نے زندہ جلا دیا تھا، اور بعد ازاں اس کی ماں نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا. گزشتہ ہفتے لاہور ہی میں ایک اور جوڑے کو پسند کی شادی کرنے پر قتل کر دیا گیا تھا. حال ہی میں علماء کے ایک گروپ نے غیرت کے نام پر قتل کے خلاف فتویٰ بھی جاری کیا ہے جس میں اس جرم کو غیر اخلاقی اور بلا جواز قرار دیا گیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی غیرت کے نام پر قتل کو اسلام کے منافی قرار دے رکھا ہے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
اسلام آباد کی پولیس نے انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن کی شکایت پر مذہبی جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے.
وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پولیس نے ملک کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور سینیٹر حمد اللہ کے خلاف ایک خاتون کو دھمکیاں دینے اور نازیبا زبان استعمال کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے. گزشتہ ہفتے نجی ٹی وی چینل نیوز ون کے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران اس میں شریک خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن ماروی سرمد اور سینیٹر حمد اللہ کے درمیان تلخ اور نازیبا جملوں کا تبادلہ ہوا. بعد ازاں ماروی سرمد نے کوہسار پولیس اسٹیشن میں حمد اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کروائی تھی. ماروی سرمد نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ان کے خلاف حمد اللہ نے نازیبا زبان استعمال کی اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں. کوہسار پولیس اسٹیشن کے ایک انسپیکٹر افتخار احمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقدمہ گزشتہ روز درج کیا گیا اور اس معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے. تاحال سینیٹر حمد اللہ کی طرف سے اس بارے میں کسی قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن کی سابق سربراہ خاور ممتاز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم قصوروار ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ضرور ملنی چاہیے.
ایک اس کا جو اہم پہلو ہے وہ تو یہی ہے نا کہ سزا ہو. جب قانون بنا کے آپ سزا نہیں دیں گے تو اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوگا نا، فائدہ ہی نہیں. پھر تو لوگ قانون کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہمیں قانون تو لگے گا نہیں، ہمیں کوئی وہ سزا بھی نہیں ہوگی, کوئی اس پہ کوئی خاص ریئیکشن نہیں ہوگا. یہ تو ایک طرف تو قانون کی بات ہے, دوسری طرف جو بات ہے کہ جو معاشرے میں لوگوں کو اس کے اوپر ایک سختی سے کچھ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ایک ہنسی مذاق میں چھوڑے.
گزشتہ جمعے کو نجی ٹی وی چینل پر پروگرام کے متنازع حصے نشر کرنے پر نہ صرف اس معاملے کی سماجی اور سیاسی حلقوں نے مذمت کی بلکہ اس طرح کے پروگرام نشر کرنے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا. خاور ممتاز کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات سے معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی بھی عکاسی ہوتی ہے, اور ان کے بقول ہمیں برداشت اور ایک دوسرے کے موقف کو کھلے دل سے سننے کی عادت اپنانی ہوگی. جبکہ کئی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹی وی چینلز کو اس طرح کے متنازع پروگرام نشر کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے شعبۂ تعلقات عامہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر فوج کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں اور ان کے نتائج سے آگاہ کیا ہے. اس کی تفصیل اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ میں.
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. 15 جون 2014 کو شروع کیے گئے آپریشن کے بارے میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس سے نہ صرف قبائلی علاقوں میں حکومت کی عملداری بحال ہوئی بلکہ طالبان کا خوف بھی ختم ہوا. اس موقع پر راولپنڈی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے کہا کہ آپریشن میں 4304 مربع کلومیٹر علاقہ شدت پسندوں سے صاف کرایا گیا اور ان کے 992 ٹھکانے تباہ کیے گئے. انہوں نے کہا کہ اس آپریشن میں 3500 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا, جبکہ اب تک پاکستان فوج کے 490 جوان مارے جا چکے ہیں. تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ابھی بہت سا کام باقی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی ملک کے باقی حصوں میں دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے کومبنگ آپریشن جاری ہیں, اور جب تک ملک کو دہشت گردی سے پاک نہیں کر دیا جاتا یہ کارروائیاں جاری رہیں گی. لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا نے بتایا کہ فوج نے شدت پسندوں سے جدید ہتھیار برآمد کیے ہیں جو ان کے بقول افغانستان میں بین الاقوامی فوجیوں سے چھینے گئے تھے.
یہ وہ ہم بھی ایک گاڑی ہے جو یہاں پہ جو بھی ٹیررسٹ تھے انہوں نے امریکن ٹروپ سے, آئیس ایف سے, ریزولوٹ سپورٹ مشن سے انہوں نے یہ گاڑیاں چھینی ہوئی تھی, اکوپمنٹ جس میں ایون وائرلیس کمیونیکیشن کا اکوپمنٹ, ہتھیار, ماڈرن ہتھیار وہ چھینے ہوئے تھے, وہ تمام کے تمام ادھر پھر پاکستان فوج نے ریکور کیے.
اس آپریشن میں مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بعض علاقوں میں گھنے جنگلات تھے اور وادی شوال اور دتا خیل غیر معمولی بلندی پر واقع تھے. اس آپریشن میں ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے جنہیں اپنے علاقوں میں واپس لے جا کر آباد کرنے کے لیے کام جاری ہے. عاصم باجوا نے کہا کہ آپریشن کے باعث قبائلی علاقوں سے بے گھر ہونے والے افراد کو اس سال کے اواخر تک واپس اپنے گھروں میں بھیج دیا جائے گا. 2 سال قبل پاکستان کی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں یہ آپریشن اس وقت شروع کیا تھا جب 8 جون 2014 کو کراچی ایئرپورٹ پر ایک دہشت گرد حملہ کیا گیا تھا. اس سے قبل ملک کی سیاسی قیادت طالبان سے مذاکرات میں شریک تھی اور انہیں بات چیت کے ذریعے پرتشدد کارروائیاں ختم کرنے پر آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہی تھی. پاکستان پر دیگر ممالک خصوصاً امریکہ کی طرف سے بھی بہت دباؤ تھا کہ وہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کرے, کیونکہ اس کے بقول وہاں چھپے دہشت گرد افغانستان میں امریکی فوج اور افغان حکومت پر حملوں میں ملوث تھے. چین کا بھی کہنا تھا کہ اس کے مشرقی صوبے سنکیانگ میں آباد ویگر آبادی سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے بھی وہاں ٹھکانے قائم کر رکھے ہیں. آپریشن شروع ہونے کے بعد شمالی وزیرستان سے بہت سے شدت پسند خیبر ایجنسی میں جا کر چھپ گئے تھے, جس کے بعد فوج نے وہاں خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے آپریشن کیے. عاصم سلیم باجوا کا کہنا تھا کہ آپریشن شروع کرنے سے قبل افغان حکومت اور افغانستان میں موجود بین الاقوامی افواج کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا تاکہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے افغانستان بھاگ کر آنے والے شدت پسندوں کو پکڑیں. عاصم باجوا نے کہا کہ دنیا کو غیر ضروری الزام تراشی کی بجائے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کاوشوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایک معروف بین الاقوامی ادارے نے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کی رینکنگ کا درجہ بڑھا دیا ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے نے ایک درجہ بلند کر دیا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج بدھ کو تاریخی بلندی پر بند ہوا. ایم ایس سی آئی یعنی مورگن سٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل وہ عالمی ادارہ ہے جو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹوں کی درجہ بندی کرتا ہے. کہا جا رہا تھا کہ اس سال جون میں یہ ادارہ پاکستان کو فرنٹیئر مارکیٹ سے ایک درجہ اوپر کر کے ایمرجنگ مارکیٹ کے درجے پر کر دے گا, اور اس امید سے سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال ہو رہا تھا. گزشتہ ماہ بھی سرمایہ کاروں کے بحال ہوتے اعتماد کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی تھی. آخر کار ایم ایس سی آئی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا درجہ بلند کر دیا. ماہرین کے مطابق اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں. اقتصادی تجزیہ کار خرم شہزاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ نہ صرف پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زیادہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے بلکہ سرمایہ کاروں کے لیے اب آسانیاں بھی پیدا کر دی گئی ہیں اور ان کے لیے شیئرز کی خرید و فروخت آسان ہو گئی ہے.
تین کیٹیگریز ہیں بڑی, فرنٹیئر مارکیٹس کیٹیگری ہے, ایمرجنگ مارکیٹس کیٹیگری ہے اور ڈیولپ مارکیٹس کیٹیگری ہے. تو ہم جو ہے لوور سے مڈ کیٹیگری میں آ گئے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ یہاں اس کیٹیگری میں ہم 14 سال رہے لیکن ہماری کچھ کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں کہہ لیں یا پھر ہم ہماری طرف سے کوئی ایشوز تھے جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ بند کی گئی, اور 2008 میں مارکیٹ کے بند کرنے کی وجہ سے انویسٹر کو کافی نقصان ہوا جس کی وجہ سے اس کیٹیگری میں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اب ماشاءاللہ سے دوبارہ ریفارمز ہم نے کیے ہیں, بہت بہتر مارکیٹ کو کر دیا ہے پی ایس ایکس نے, ایچ سی پی نے, سب نے, جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ہے جو ہے دوبارہ سے اس کیٹیگری میں
اس سال مئی کے اوائل میں جب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی تو ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا درجہ بلند ہونے کی امید تو مارکیٹ میں تیزی کا سبب ہے ہی, لیکن ساتھ ہی امن و امان کی بہتر صورتحال کی وجہ سے بھی سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ساتھ پراپرٹی میں بھی زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, اور اگر امن و امان کی صورتحال یوں ہی بہتر رہی تو پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہیں. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی شہر لاس اینجلس میں ایک عمارت سے 5 لاشوں کو برامد کیا گیا ہے, جس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ اسے جان بوجھ کر آگ لگائی گئی. سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ 2 منزلہ عمارت غیر آباد تھی, تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں کئی بے گھر افراد مقیم تھے. شہر کے آگ بجھانے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جلنے والی عمارت سے 1 لاش پیر کو برامد کی گئی, جبکہ 4 مزید لاشیں منگل کو برامد ہوئیں, کیونکہ یہ عمارت اتنی مخدوش حالت میں تھی کہ تلاش کا کام فوری طور پر مکمل نہیں ہو سکا. لاس اینجلس کے محکمہ پولیس کے ایک اعلی عہدیدار بلی بیس نے کہا کہ اس نے ان افراد کو ہلاک کرنے کے ارادے سے آگ لگائی تھی, یا کم از کم وہ ایک شخص کو ہلاک کرنا چاہتا تھا. امریکی ریاست فلوریڈا میں حکام اس 2 سالہ بچے کو تلاش کر رہے ہیں جسے ڈزنی ورلڈ میں پالے گئے ایک مگرمچھ نے حملہ کیا اور اسے پانی میں گھسیٹ کر لے گیا. فلوریڈا کی اورنج کاؤنٹی کے شیرف جیری ڈیننگز کا کہنا تھا کہ ساحل سمندر پر یہ خاندان آرام کر رہا تھا, اس کے قریب جھیل میں موجود مگرمچھ نے ایک 2 سالہ لڑکے پر حملہ کیا اور اسے پانی میں کھینچ کر لے گیا. شریف کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسی مگرمچھ نے خشکی پر آ کر انسانوں پر حملے کیے ہیں. جھیل میں بچے کی تلاش کا کام جاری ہے. امریکی صدارتی پرائمری انتخاب کا موسم باضابطہ طور پر منگل کے روز اس وقت اختتام پذیر ہو گیا جب سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ملک کی دارالحکومت میں ورمونٹ کے سینیٹر برنی سانڈرز کو آسانی سے شکست دے دی, جسے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزدگی کے لیے ان کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی. اس بارے میں ریچرڈ گرین کی ایک رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی.
کلنٹن اور سینڈرز نے واشنگٹن کے ایک ہوٹل میں نجی ملاقات کی, جبکہ آئندہ ماہ نامزدگی کے کنونشن میں پارٹی پلیٹ فارم پر تبادلہ خیال کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. سینڈرز نے اس سے پہلے صحافیوں کو بتایا کہ وہ ایک مضبوط اور ترقی پسند جماعت کے لیے کوششیں کرنے پر زور دیں گے.
We are going to fight as hard as we can to create a democratic party which represents the working families and the low income people in this country.
ہم ایک ایسی ڈیموکریٹک جماعت کی تشکیل کے لیے جتنا ممکن ہوگا سخت محنت کریں گے جو اس ملک میں کم آمدنی والے طبقے کے لوگوں کی نمائندگی کرے اور ایسے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرے جو تکلیف میں ہیں.
We are going to be bringing, we're starting to talk to them right now. We don't know exactly, but somewhere between 1,900 and 2,000 delegates.
ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم نہیں کہ فلیڈلفیا پینسلوینیا میں مندوبین کی تعداد کتنی ہے. یہ کسی حد تک 1900 سے 2000 کے درمیان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں کے انتخابی مہم نے ملاقات کے بعد ایک ہی طرح کے بیانات جاری کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کلنٹن اور سینڈرز نے مشترکہ ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا، جیسا کہ تنخواہوں میں اضافے، مہم کے مالی قوانین میں اصلاحات اور کالج کے اخراجات میں مزید کمی کرنا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ممکنہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دیں گے، جن کے بارے میں سینڈرز کا کہنا ہے کہ وہ اس کام کے لیے کسی بھی طرح موضوع نہیں ہے. منگل کے روز این بی سی کی جانب سے ایک نئے رائے عامہ کے جائزے کے مطابق کلنٹن کو ٹرمپ کے مقابلے میں 7 پوائنٹس کی برتری حاصل ہے. دونوں جماعتیں جولائی کے وسط میں اپنی نامزدگی کے کنونشن منعقد کریں گے. ریپبلکن ارکان کلیولینڈ اوہایو میں 18 جولائی سے 3 دنوں کے لیے اکٹھے ہوں گے، جبکہ ڈیموکریٹس ایک ہفتے کے بعد فلیڈلفیا میں اکٹھے ہوں گے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ٹوکیو میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک چینی جاسوس بحری جہاز بدھ کے روز جاپانی پانیوں میں داخل ہو گیا. یہ سوراخ رسان جہاز بدھ کے روز جنوبی جاپان میں کوچینو ایرابو جزیرے میں دیکھا گیا، جو اطلاعات کے مطابق 90 منٹ بعد جاپانی سمندر سے چلا گیا. چین کا دعویٰ ہے کہ وہ جہاز رانی کی آزادی اور بین الاقوامی قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا حق استعمال کر رہا تھا. جہاں یہ واقعہ ہوا وہ علاقہ جنوبی بحیرہ چین اور بحر الکاہل کو تقسیم کرتا ہے، اور وہ جنوبی بحیرہ چین میں ان متنازع جزائر کا حصہ نہیں ہے جو گرم گرم بحث کا موضوع ہے. جاپان نے اس سے پہلے متنبہ کیا تھا کہ جو غیر ملکی بحری جہاز اس کے ملکیتی دعووں والے پانیوں میں داخل ہوگا، صرف گزرنے کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہو، تو اسے جاپانی گشتی جہاز نکل جانے کو کہیں گے. جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں، جو چین کے صوبے یونان کے شہر یوجی میں پیر اور منگل کو ہوا، جنوبی بحیرہ چین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا. بیان میں بین الاقوامی قانون کا احترام کرنے پر زور دیا گیا، جبکہ میزبان چین نے ہیگ ٹرائبیونل کے آنے والے حکم کو قبول نہ کرنے کا اعلان کیا، جس میں جنوبی بحیرہ چین پر ملکیت کے بیجنگ کے دعووں پر مینیلا کی طرف سے چیلنج کی حمایت کی گئی ہے. چین نے صدر باراک اوباما کی دلائی لاما کے ساتھ ملاقات کے خلاف متنبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ باہمی اعتماد کو نقصان پہنچا سکتی ہے. چین دلائی لاما کو ایک خطرناک علیحدگی پسند قرار دیتا ہے، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے صدر اوباما کی یہ ملاقات بدھ کے روز بند کمرے میں ہو رہی ہے. صدر اوباما اپنے دور صدارت میں پہلے بھی کئی بار دلائی لاما سے مل چکے ہیں اور وہ انہیں ایک اچھا دوست کہتے ہیں، لیکن چین کو خطرہ ہے کہ یہ ملاقات تبتیوں کو غلط پیغام بھیجے گی. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ کا کہنا تھا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ دلائی لاما اکثر چین کو تقسیم کرنے کے لیے اپنی مذہبی حیثیت کو بین الاقوامی سیاسی طور پر استعمال کرتے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی ملک اور حکومت انہیں ان کاروائیوں کی اجازت نہ دے، اور یقینی طور پر کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی چین کے 1.3 بلین لوگ مخالفت کرتے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی وزارت خارجہ میں یورپی اور یوریشین امور کی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ کا کہنا ہے کہ روس نے جب کرائمیا اور مشرقی یوکرین پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ روس بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور نہ وہ ان اداروں کے اصولوں کو مانتا ہے جن میں روس نے سرد جنگ کے بعد شمولیت اختیار کی تھی. روسی جارحیت اور نیٹو علاقوں میں اس کی فوجی نقل و حرکت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادی علاقے میں بری، بحری اور فضائی اور نیٹو کے مشرقی علاقوں بشمول پولینڈ، بلغاریا اور تین بلقان ریاستوں میں اپنی عسکری موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تمام 28 اتحادی فوجی مشقوں، تربیتی پروگراموں اور یورپ بھر میں گشت میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کارروائیوں میں امریکہ بھی نیٹو کی حمایت کر رہا ہے۔ یوکرین میں تشدد ختم کرنے اور منسک معاہدوں پر مکمل عمل درآمد کے لیے روس پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے امریکہ، یورپی یونین، G7 اور ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر پچھلے 2 سال سے روس کے خلاف متواتر اور مسلسل سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ تیل کے گرتے ہوئے نرخوں اور روس کی مسلسل ساختیاتی کمزوریوں کی وجہ سے روس کو اپنے اقدامات کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یورپ میں روس کا دباؤ برداشت کرنے والے ممالک کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو $600 ملین کی غیر مہلک سیکیورٹی امداد فراہم کی ہے تاکہ وہ اپنی سرحدوں کی بہتر حفاظت اور نگرانی کر سکے اور اپنی علاقائی خود مختاری کے تحفظ کے لیے اپنی فورسز کی مؤثر طور پر تعیناتی کر سکے۔ امریکہ مشرقی یورپ اور یوریشیا ممالک کی بھی مدد کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں، معیشت کی اصلاح کریں اور کرپشن کا خاتمہ کریں۔ روسی توانائی پر انحصار کرنے والے ملکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ توانائی کے متبادل طریقوں کو ترجیح اول قرار دیں۔ اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ امریکہ ایسے روسی کاروباروں اور افراد کے ساتھ بہراست رابطے میں رہے گا جن کے مفادات اور اقدار امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ امریکہ ایسے قوانین اور پالیسیوں کے خلاف بھی آواز بلند کرتا رہے گا جو روس کی سول سوسائٹی کے حقوق کو غصب کرتے ہیں۔ یہ قوانین اور پالیسیاں روس اور دیگر علاقوں میں اظہار رائے، اجتماع اور ایسوسیشن بنانے کے بنیادی حقوق کی صریحاً خلاف ورزیاں ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ کسی لالچ کے بغیر دوسروں کی مدد کرنے والے اپنے نیک کاموں کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار نہیں کرتے، لیکن رمضان کا مہینہ ایک طرح سے کمیونٹی کے تمام افراد کو دوسروں کی ضروریات کی یاد دہانی کا ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ 1975 سے اب تک 3 ملین سے زیادہ پناہ گزین امریکہ بھر میں آباد ہو چکے ہیں۔ مشرق وسطی میں تشدد، کشیدگی اور جنگ سے بھاگ کر آنے والوں کے لیے امریکہ کے پناہ گزینوں کے لیے آبادکاری کے پروگرام میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم سب سے اہم کام خود کفیل ہونا ہے۔ شکاگو کی ایک کمپنی ایسے ہی پناہ گزینوں کو امریکی خواب کے ایک حصے کے طور پر روزگار دیتی ہے۔ ایلائی شلمین مرحوم کا ایک اصول تھا،
میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ خیرات کرنے سے کبھی معاشی بدحالی نہیں ہوتی۔
اسی اصول پر شلمین نے اپنے ریسٹورینٹس چلائے اور پھر اپنی کمپنی ایلائیز چیز کیک بھی، جو ممتاز شخصیات میں بھی مقبول ہے۔
میں فخر سے کارٹیئر کی وہ گھڑی پہنتا ہوں جو سیناٹرس نے 1987 میں میرے والد کو بھیجی تھی۔ ہم نے ہلری کلنٹن کی 50ویں سالگرہ کا کیک بھی بنایا تھا۔
شلمین کی بہت سی پروڈکٹس ملک بھر کے ریسٹورینٹس کے مینیو اور کریانے کی دکانوں پر موجود ہوتی ہیں، لیکن ان سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بہت کم کو معلوم ہے کہ اس کمپنی کی کامیابی کا راز ان کی پروڈکٹس کو ہاتھ سے بنانے میں نہیں بلکہ انہیں بنانے والوں کے ہاتھ میں ہے۔
لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کتنی اچھی ہے جو پناہ گزینوں کو کام دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہم ایک سمارٹ کمپنی ہیں۔
ایلائی کمپنی کے اندازن کل 215 ملازمین میں سے 15% پناہ گزین ہیں۔ ان میں سے ایک الیاس کسونگا ہیں جو 1990 میں جمہوریہ کانگو میں کشیدگی سے بھاگ کر یہاں آئے۔
میں یونیورسٹی آف لومبمباشی میں پڑھتا تھا۔ جب سابق ڈکٹیٹر مبوتو اور ان کی حکومت آئی تو انہوں نے یونیورسٹی میں طالب علموں کا قتل عام کیا۔ میرے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔
امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے ایلائی کمپنی میں نوکری ہی کسونگا کے لیے سب کچھ تھا۔
میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کوئی تجربہ نہیں تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ہنر نہیں تھا۔ الہی کمپنی نے مجھے موقع دیا اور بدلے میں میں ان کے لیے اپنی بہترین صلاحیت سے کام کرنا چاہتا تھا۔
کاسونگا اب الائیس میں پرچیزنگ مینیجر ہیں اور ریفیوجی ون بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ یہ ایک غیر منافع بخش ادارہ ہے جو امریکہ میں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے پناہ گزینوں کی مدد کرتا ہے۔ گزشتہ 25 برسوں میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو الائیس چیز کیک میں روزگار مل چکا ہے۔ اس کی خدمات کو اس سال کے شروع میں پناہ گزینوں کے لیے یونائیٹڈ نیشنز ہائی کمشنر کی جانب سے تسلیم کیا گیا۔
جب آپ بیکری میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بوسنیا سے ہیں یا کانگو یا عراق سے۔
شولمین اب شام کے پناہ گزینوں کے اپنی بیکری میں کام کے منتظر ہیں۔ صدر براک اوباما اکتوبر تک 10,000 اور 2017 تک مزید شامی باشندوں کو امریکہ میں آباد کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ توقع ہے کہ ان میں سے سینکڑوں شکاگو آئیں گے، جیسا کہ ایلائی شولمین کے خاندان والے 100 سال سے زیادہ عرصہ پہلے یہاں آئے۔
ان کے والدین، بہن اور بھائی مشرقی یورپ، روس اور پولینڈ سے یہاں آئے۔ وہ پہلے 1907 میں امریکہ میں پناہ گزین کی حیثیت سے آئے۔
اور یہی وجہ ہے کہ مارک شولمین کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کے ساتھ کام کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ چیریٹی، یہ ان کے ڈی این اے میں شامل ہے۔
نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج کی جدید دنیا میں نت نئی ایجادات نے زندگی کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے انٹرنیٹ نے روزمرہ زندگی میں جیسے انقلاب ہی برپا کر دیا ہو، اور آج یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سماجی رابطے نہ ہوتے تو صورتحال کیا ہوتی۔ آئیے آج ٹیکنالوجی اور جدید دور کے اسی شعبے سے ہم دنیا بھر سے کچھ خبریں آپ کو سناتے ہیں پروگرام سائنس کی دنیا میں۔ ورلڈ بینک کے مطابق آج 9 ارب آلات انٹرنیٹ سے منسلک ہیں، مگر دنیا کی نصف سے زائد آبادی اب بھی انٹرنیٹ سے کٹی ہوئی ہے۔ تکنیکی ماہرین اور سرکاری افسروں نے بتایا ہے کہ انٹرنیٹ سے مربوط ہونا آبادی کے ایک بڑے حصے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کینیا کے کابینہ سیکرٹری جو میکور نے کہا کہ ہمیں بدعنوانی، شفافیت اور کھلے پن سے متعلق بڑی جنگوں کا سامنا ہے، اور ٹیکنالوجی ایسا ذریعہ ہے جسے ہم استعمال کر کے یہ بات یقینی بنا سکتے ہیں کہ جو بھی سودا یا لین دین ہو رہا ہو آپ اسے دیکھ سکیں۔ لیکن امریکہ میں قائم ایک ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور سسکو کے چیف اسٹریٹجی آفیسر ہلٹن رومنسکی نے کہا کہ اب بھی دنیا کے بعض حصے انٹرنیٹ سے مربوط نہیں۔ ٹیکنالوجی کے ماہر کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کو دور دراز ترقی پذیر علاقوں میں لانے کے لیے اور ترقی کو متحرک کرنے کے لیے نجی اور سرکاری شعبوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہوگا۔ کوئی بھی ملک جو سرمایہ کاری چاہتا ہے اور روزگار پیدا کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا مقام بننا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلی درکار چیز انٹرنیٹ ہے۔ کینیا کے کابینہ سیکرٹری یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ سماجی تبدیلی بھی لاتا ہے، یہ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ماہرین متفق ہیں کہ اگر ٹیکنالوجی کی تعلیم کو درست پالیسیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو کسی بھی ملک میں مثبت تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں مائیکروسافٹ کارپوریشن اور فیس بک انکارپوریٹڈ کے تیز رفتار آن لائن اور کلاؤڈ سروسز کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے بحر اوکیانوس کی تہہ میں ایک کیبل بچھانے پر اتفاق کے بارے میں۔ مائیکروسافٹ اور فیس بک نے اس فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 6,600 کلومیٹر طویل مریا نامی کیبل امریکہ کی مشرقی ساحلی ریاست ورجینیا کو اسپین کے ساحلی شہر بلباؤ سے منسلک کرے گی۔ اسپین سے یہ کیبل افریقہ، ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کے دیگر حصوں میں موجود انٹرنیٹ تنصیبات کو آپس میں منسلک کر دے گی۔ ان کمپنیوں کا کہنا یہ ہے کہ کیبل کی تعمیر اگست میں شروع ہوگی اور اکتوبر 2017 تک ختم ہو جائے گی۔ 2 سال پہلے گوگل نے بھی 5 ایشیائی کمپنیوں کے ساتھ امریکہ اور جاپان کو منسلک کرنے کے لیے بحر الکاہل کی تہہ میں کیبل بچھانے کے لیے ایسے ہی معاہدے کا اعلان کیا تھا۔ بڑی مقدار میں ڈیٹا محفوظ کرنے والے زیر سمندر ڈیٹا مراکز کو ایک امکان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جنہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے توانائی کے سمندری ذرائع کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.